ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورہ انعام شریف کی تفسیر کا سلسلہ اور اس کی آیات بینات کے تحقیقی اور فکری اور نظریاتی مضامین پر ہم آیت نمبر 21 تک کا خلاصہ گزشتہ جمعے تک آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ سورہ انعام مکی سورت ہونے کے اعتبار سے مکہ کے معاشرے میں جو غلط نظریات اور غلط عقائد پھیل چکے تھے، اس کی تردید اور رب کریم نے جس صحیح عقیدے اور اپنی ذات تک رسائی کے لیے جو درست طریقے بتائے ہیں، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو سورہ انعام عقیدے کی پختگی، بالخصوص توحید باری تعالیٰ کے مفہوم اور اس نظریے کو جاننے کے لیے بہت زیادہ ہی مفید اور ممد اور معاون ہے، مددگار ہے۔ اور سورہ انعام کی یہ آیتیں ہمارے سامنے شرک اور کفر کی وہ باریکیاں واضح کر دیتی ہیں جن باریکیوں کو دیکھ کر مسلمان کے لیے یہ بات عبرت اور اجتناب کی دلیل بن جاتی ہے کہ تم نے ایسی حرکت نہیں کرنی۔ اور شرک کی تو تعریفات تم سن چکے ہو، لیکن یہ جو باریکیاں کفر کی نظیریں ہیں جو قریش مکہ کے اندر تھی، تو رب نے ایک ایک کر کے اس کو بتا دیا کفر کیا ہے، معاملات کیا ہے، کس حوالے سے انہوں نے رب کریم کے نافرمانیاں کی۔ اس کی ایک تشریح آپ کی خدمت میں گزشتہ درس کے اندر ہم نے پیش کر دی تھی، اور کفار مشرکین کے ہیلے بہانے مطالبات بھی پیش کر دیے، اور اسی کے شروع میں قوم سمود کے حوالے سے اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بھی ایک ان کے سامنے دلیل پیش کر دی تھی، آسمان اور زمین کے تمام مظاہر کو رکھ دیا کہ دیکھو یہ خود ہی تو معرض وجود میں نہیں آئے، یقیناً یہ تمام مظاہر اس بات کی دلیل ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی موجود ہے۔ اور قوم سمود تو تم سے زیادہ ذہین فتین تھی، لیکن جب انہوں نے ہمارے اس پیغام حق کو ٹھکرایا تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی ذہانت یہ تھی کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنا لیا کرتے تھے، آج ان کے وہ سارے گھر، ان کی ساری آبادی کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تو ذرا غور کرو کون سی وہ ذات تھی اور ان کا کون سا وہ عمل تھا جس کی بنا پر اس ذات نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ یہ سب عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ہے کہ جناب یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب کریم کی قدرت کا مزاج یہ ہے، تو مزاج سمجھو۔ کافر اس کے رحمت سے محروم اس وجہ سے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں اپنے ایمان کی فکر کرو اور تم اپنے اندر اس عادت کو پیدا نہ کرو۔ پھر اس کے اندر ایک بات میں نے ضمن عرض کی تھی، اس لیے کہ تاکہ وہ متصل ہو جائے، کہ اللہ رب العزت کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا جب تک وہ اپنے منہ سے اس کا مطالبہ نہ کرے۔ نبیوں کو اس لیے مبعوث کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے پیغام کو آگے بڑھائیں، اور سامنے جو قوم موجود ہے وہ خدا کو نہیں مانتی تو اس کو منوائے۔ اب وہ نبی ان کے سامنے عقلی دلیلیں، نقلی دلیلیں پیش کرنا شروع کرتا ہے آسمان زمین یہ وہ معجزات سب لا کر رکھ دیتا ہے کہ وہ مجبور ہو جائے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ ایک ہے اور ہے، اس کو قبول کریں۔ اب اگر وہ قومیں لگاتار دلیلوں کا انکار کرتی رہتی ہے اپنے تعصب میں اور نہیں مانتی تو اللہ عذاب نہیں بھیجتا، بلکہ نبی پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس دلیل کو نہیں مانا تو دوسری پیش کرو، دوسری کو نہیں مانا تیسری پیش کرو، تیسری کو نہیں مانا چوتھی پیش کرو، یہاں تک کہ لا محدود اور لا تعداد انداز میں گویا کہ دلائل پیش کیے جاتے رہتے ہیں، لیکن وہ قوم پر عذاب نہیں آتا۔ قوم پر عذاب کب آتا ہے؟ تو قرآن پڑھنے سے یہ فکر پیدا ہوتی ہے، اور مفسرین نے یہاں پر اس بڑی پیاری وضاحت کی ہے، فرما عذاب جب آتا ہے، قوموں کو جب ختم کر دیا جاتا ہے، بندر اور خنزیروں میں ان کو جب ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا جاتا ہے علیہ باللہ، جب وہ اپنے منہ سے نبی کی صداقت کے لیے کوئی دلیل مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اتنی دلیل دی ہم نہیں مانتے، لیکن ہم جو کہتے ہیں ایسا اگر آپ کر کے دکھا دیں تو ہم مان لیں گے۔ تو اس وقت نبی پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو جس طرح حضرت صالح سے انہوں نے کہا تھا کہ جناب پہاڑ سے اونٹنی نکل کر آ جائے اور بچہ جنے تو ہم مان جائیں گے، اللہ نے فرمایا میں محبوب ان سے پوچھ لے اور ان سے کہہ دے کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم کر لو گے، ایمان لے آؤ گے؟ کہا ہمیں پھر کیا چیز ہے نہ ماننے کی، یہ تو ہم نے سب مل کر ایک میٹنگ کی ہے اور ایک جوائنٹ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، ایسا کوئی کرے گا تو وہی خدا کا نبی ہو سکتا ہے اور وہی خدا کی ذات ہو سکتی ہے جو اس معاملات کو تخلیق دے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے وہ عمل کر کے دکھایا، اونٹنی نکل آئی اور وہ گویا کہ حاملہ تھی اور بچہ اس نے جنی۔ قوم سمود کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ اب جب انہوں نے اپنے منہ سے اس کا انکار کر دیا تو اب عذاب کا نزول ہو گیا، اب عذاب کا نزول ہو گیا۔ یہی طریقے پر قریش بھی آ گئے تھے، اور اس امت کو ختم نہیں ہونا تھا۔ اسی قریش کے اندر لوگ موجود ہیں کہ جن کی لیے اللہ رب العزت نے خیر کا ارادہ کر رکھا ہے ایک حساب سے، جو سارے لوگ، اور آپ دیکھتے ہیں اور درس سیرت جو ہم اتوار کے دن آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس میں ان تمام نظریات کی وضاحت ہوتی ہے۔ جمعے کے دن تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ جس حوالے سے ہم اس کی گوئے کہ تشریح کریں، لیکن ان ایمان افروز مضامین کی تشریح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ظہر کے بعد اتوار کے دن اس کو درس سیرت کے حوالے سے نقل کریں۔ تو اس میں آپ نے درس سیرت میں کئی حوالے سماعت کر چکے ہیں، اور ابھی وہ دور چل بھی رہا ہے کہ قریش مکہ میں کئی ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں حضور نے پہلے بتا دیا تھا کہ ان کو کچھ نہیں چھیڑنا، ان کو کچھ کرنا نہیں، یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے، آ جائیں گے۔ تو اس طرح اکرمہ بن ابی جہل بھی ہے، جو جنگ احد کے اندر آپ نے دیکھا کہ نگاہ نبوت نے اسے بھانپ لیا، وہ ایک انصاری کے سینے پر چڑھے ہوئے ہیں، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، اور ان کے سینے کے اندر انہوں نے اپنی تلوار پیوست کر دی، سرکار نے مسکرا دیا۔ انصار کے جو رشتے دار تھے وہ حضور کے پاس آئے روتے ہوئے، کہا کہ حضور اس مسکراہٹ کا کیا راز ہے؟ ہمارا بھائی تو خاک خون کے اندر نہلا دیا گیا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں، تو یقین آپ کی مسکراہٹ خدا کی حکمت کی جانب ہوتی ہے، یہ کیا راز ہے؟ سرکار نے فرمایا میں اس کے زخم کی شدت پر نہیں مسکرا رہا، میں قاتل اور مقتول دونوں کی قسمت پر مسکرا رہا ہوں۔ تو پوچھا گیا حضور کیسے؟ فرمایا کہ میں اس بات پر مسکرا رہا ہوں کہ جو قتل کرنے والا اکرمہ اور جو مقتول ہے تمہارا رشتے دار، یہ دونوں جنت میں ایک ہی گھر کے اندر ہوں گے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ فتح مکہ کے وقت اکرمہ اسلام لے آئے۔ تو یہ نگاہ نبوت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو نبی دیکھتا ہے، اور اسی سے اگر نبی کو آری کر دیا جائے اور کہے کہ نبی جناب مستقبل کی خبریں باذن اللہ نہیں جانتا، تو نبوت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج لوگ مناظروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مباحثوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ نبی کا غیب سے کیا تعلق، اگر نبی سے یہ صفت ہی چھین لی جائے اور نہ مانی جائے تو پھر نبوت کا سارا مفہوم ہی ختم ہو جاتا ہے، نبوت کا سارا رعب اور دبدبا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ورنہ تو نبی محض ایک پیغمبر نہیں ہوتا، پیغام پہنچانے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا کے جلال اور جمال کا مظہر ہوتا ہے، اس کی نظریں لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ کیا آپ نے حضرت سیرہ جویریہ کے والد حارث کے ایمان کے واقعے کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کے واقعے کو بدر کے اندر نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے ابو سفیان کے ایمان کا واقعہ فتح مکہ کے وقت نہیں دیکھا؟ آپ نے عتاب بن اسید کا واقعہ کیا فتح مکہ کے وقت نہیں دیکھا؟ ایک نہیں درجنوں صحابہ ہے کہ جن کی دل کی باتیں حضور نے بتا دی تھی۔ اور آپ نے کیا عثمان بن طلحہ کو نہیں دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں کعبے کی کنجی ہوتی تھی، اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں داخل ہونے لگے اپنے ابتدائی دور میں، جب سورہ نام اتر رہی ہے تو اس نے تعصب میں حضور کو روک دیا کہ سب جا سکتے ہیں تم کعبے میں نہیں جا سکتے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا عثمان وہ وقت یاد رکھنا کہ تیری یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، تیری یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اور فتح مکہ کے وقت آپ اٹھا کر دیکھیں، ساری احادیث کے تقریباً کتابوں کے اندر اور سیرت میں موجود ہے کہ سید عالم کے ہاتھ میں وہ کنجیاں آئی ہیں، اور حضور نے عثمان کو بلایا آؤ، کہا کہ آج فیصلے کا دن ہے، ظلم کا دن نہیں، میں نے تم سے کہا تھا نا یہ ایسا ہوگا، کہا یہ لے لو اور میں تمہیں واپس کرتا ہوں، یہ میں نہیں رکھتا، یہ تمہاری جاگیر ہے، لے لو۔ تو انہوں نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ حضور جس وقت آپ نے یہ جملے مجھ سے کہے تھے نا کہ عثمان یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی تو کہا میں ششدر اور حیرت زدہ رہ گیا تھا اور اسی وقت سے میں آپ کی نبوت کا متمنی تھا کہ کس وقت آپ پیغام حق لے کر مجھے دعوت دیتے ہیں تو ایمان کا نور اسی وقت میرے دل کے اندر داخل ہو چکا تھا کہ جس وسوخ سے اور جس ذمہ داری سے اور جس گویا کے سنجیدگی سے آپ نے مجھے مخاطب کیا تھا اسی وقت میرا دل اسلام کی طرف داخل ہو چکا تھا۔ تو یہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رب کریم نے جو اپنی قدرت کے مظاہر رکھے ہیں، اللہ اکبر، اسی کو اگر مناظرے کی بحث بنا لیا جائے، جنگ و جدال کا طریقہ رکھ لیا جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور کلمہ پڑھنے کی روحانیت کیا ہے۔ اب یہی نظریہ حضرات گرامی، یہی نظریہ سورہ انعام میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی میں نے بتایا کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کر دیا تھا اور قریش نے ختم نہیں ہونا ہے، اسی میں سے اہل ایمان نکلیں گے، اسی میں سے وہ نکلیں گے کہ جناب جو دور دراز کے علاقوں کے اندر اسلام کو پھیلائیں گے۔ قریش آ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہم آپ کو نبی مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تقاضا ہے؟ کہ تقاضا یہ کہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، ہمارے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ دو فرشتے اتریں ہمارے سامنے آسمان سے اتریں اور یہ کتاب لکھی ہوئی ان کے ہاتھ میں ہو اور وہ کتاب ہمیں دیں اور ہم اپنے ہاتھ سے اس کو ٹٹولیں، اس کے کاغذ اور صفحے کو دیکھیں اور ہمیں یقین ہو جائے ان فرشتوں پر اور اس پر، تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہو کہ نہیں، تم اس کو بھی جادو کہہ دو گے اور اللہ نے تمہارے لیے عذاب کو مقدر نہیں کیا ہے، کیونکہ اگر تمہاری بات کو نبی پورا کر کے دکھائے، اور ہمارے لیے اللہ نے سورہ انعام ابتدا میں گزرا ہے، اللہ نے فرمایا یہ ہمارے لیے کوئی بعید نہیں، تم ایک بولتے ہم سینکڑوں فرشتے آسمان سے اتاریں گے جس کو تم اپنے گویا کے سر کی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور تمہارے سامنے وہ کتاب لا کر پیش کریں گے، لیکن پھر اگر تم نے انکار کر دیا تو ہماری قدرت کا یہ دستور ہے کہ پھر وہ قوم اس زمین پر سانس لینے کی مستحق نہیں ہوتی ہے کہ جو ہماری احسان فراموشی میں اتنی آگے بڑھ جاتی ہے، اور اس وقت تم پیوند خاک بن جاؤ گے، کائنات کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جاؤ گے، جبکہ ہم نے تمہارے لیے تو ایمان کا ارادہ کر رکھا ہے۔ تو ان کے اس مطالبے کو قبول نہیں کیا گیا، اس لیے اگر مطالبے کو قبول کیا جاتا وہ جہالت اور تعصب میں اسے گویا کہ انکار کر دیتے تو وہی قدرت کا قاعدہ ان پر نافذ ہو جاتا اور قوم سمود کی طرح ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا۔ اب اس ساری بحث کو پورا کرنے کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ کافر بڑے بدبخت ہیں، یہ رب پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، کہ محبوب ان کو دیکھو ان سے بڑا کون ظالم ہوگا کہ جس نے اللہ پر دو بہتان لگائے ہیں، دو جھوٹ بولے ہیں۔ ایک جھوٹ یہ بولا کہ جناب اللہ رب العزت نے ہمارے ان دیوتاؤں کو خدائی دے دی ہے، یہ جھوٹ ہے، ہم نے کسی کو خدائی نہیں دی ہے۔ اور اس کے مفہوم کو اگر آپ گزشتہ جمعے کی تقریر کو ویب سائٹ پر دیکھیں تو ہم نے یہاں پر بت اور ولی اور نبی کی عظمت کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کیا تھا اختصار کے ساتھ، ایک قاعدے کی صورت میں، ایک شرعی ٹرمز اور اس کے اصول کے تحت، اسی کے تحت سارے دلائل آتے ہیں کہ بت کی حیثیت کیا ہے اور اللہ کے محبوبوں کا مقام اور ان کی عظمت کیا ہے۔ یہ گزشتہ درس میں ہم نے اس کو واضح کیا۔ اللہ نے فرمایا ان کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مورتیوں کے اندر خدائی صفات مان لیے اور انہوں نے اپنی طرف سے عقیدہ گڑھ لیا کہ خدا نے اتنی بڑی زمین بنائی، آسمان بنائے، ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ خدا تو تھک چکا ہے، اتنی بڑی زمین بنا کر اس نے اپنی ساری خدائی ان بتوں کو دے دی ہے۔ فرمایا ان ظالموں نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ یہ جھوٹ انہوں نے گڑا ہے۔ اور فرمایا اوکذب بآیاتہ، اور محبوب تیرے ہاتھ سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں، تیری ذات جو خود معجزہ ہے اور تو جو سراپا خدا کی آیات ہیں، خدا کی دلیل ہے، انہوں نے تجھے بھی جھٹلایا۔ تو یہ اتنے بڑے ظالم ہیں کہ انہوں نے اللہ پر یہ دو چیزوں کا بہتان باندھا، انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک اللہ رب العزت فلاح نہیں دیتا، کامیاب نہیں کرتا ان کو جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اب اللہ نے ان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ تم پدی نہ پدی کے شور میں تمہاری کیا مثال ہے، تمہارے قریش کے اندر کتنے بڑے بڑے ماہر گزرے ہیں، اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم رو گے اور سر پیٹو گے قیامت کے دن، اور تمہارا حال کیا ہوگا ابھی ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ سورہ انعام اللہ رب العزت نے آیت نمبر 22 کے اندر ان کے سارے مستقبل کو کھول کر رکھ دیا، فرمایا وَيَوْمَ نَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا، محبوب دیکھنا جب ان تمام کو ہم میدان محشر میں لا کر کھڑا کر دیں گے، جب ہم ان تمام کو، میں پھر عرض کر دوں میرے مسلمان بھائیوں کہ یہاں پر کفر کی مذمت نہیں ہے، یا ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، یہ صرف کفر کی تذلیل نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہو رہی ہے، اور کفر کے واقعات کو پیش کرنا اگر اس سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہوتا تو یہ کلامی عبض اور بیکار ہو جاتا، اور خدا عبض اور بیکار کا نام کرنے سے پاک ہے۔ کافروں کے واقعات اور کافروں کے ذکر کو جو مسلمانوں کے سامنے رٹا جاتا ہے یہ اس لیے کہ وہ اس سے بچیں اور استقامت پکڑیں اور اس کو اپنے لیے عبرت کا باعث بنا کر رکھیں تاکہ ان کا دل ہمیشہ خدا کی نافرمانی سے لرستا رہے اور ڈرتا رہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ تم چاہے اپنے وقت کے جتنے بڑے سرخیل اور سرما بن جاؤ، قیامت کا دن آئے گا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم ان کو قیامت کے دن محبوب جمع کر دیں گے، لے آئیں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، تزعمون اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم جب ان کو میدان محشر میں لا کر کھڑا کر دیں گے پھر ہم خود پوچھیں گے اين شركاؤكم، کہاں ہے وہ تمہارے بت جن کو تم پوچھتے تھے، بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، فلانا کام کرنے والا، وہ تیر تم فال ڈالتے تھے، وہ سارے سب کہاں چلے گئے؟ بلاؤ آج ان کو تمہاری مدد کے لیے۔ الذین کنتم تزعمون، جس پر تم دعویٰ کیا کرتے تھے بڑی اقانیت کے ساتھ، جن کے جسم پر پانی تم ڈالتے مورتیوں کے اوپر اور تم کہتے تھے کہ شاید بارش ہونا شروع ہو جائے گی، بارش کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ نے یہاں پر کہا وہ کذب بھی آیاتی، محبوب انہوں نے تیری آیتوں کو بھی جھٹلایا ہے، یعنی تو نے ایسے کام کر کے دکھائے اور تیری ذات سے ہم نے ایسے کام کا صدور کروایا جن سے یہ پتا چل گیا کہ بت بالکل بیکار ہیں اور فیض دینے والی ذات خدا کی ہے، اور فیض کا اظہار آمینہ کے لال سے کیا جائے گا، وہ اظہار فیض تیری ذات سے ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پر رب کریم نے فرمایا کہ الذین کنتم تزعمون، اسی دن ہم یہ نہیں کریں گے کہ جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے یہ خیر دیتے ہیں شر دیتے ہیں۔ تو محبوب انہوں نے آیات کو جھٹلایا، اگر یہ انہی آیات پر نظر رکھتے قیامت کے دن تو یہ شرمندہ ہو جائیں گے اور گویا کہ بالکل گویا کہ عاجز ہو جائیں گے اور جواب دیں گے ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، اللہ فرمائے گا یہ عذر ان کا پھر کوئی نہیں چلے گا اور یہ کھڑے ہو کر کہیں گے مولا ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا تھا، یعنی اس وقت یہ خدا کے قدرت کے روب سے اتنے ڈر جائیں گے اور اپنے بتوں کو جہنم کا ایندھن جب دیکھیں گے تو کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان احمقوں سے کہو محبوب یہ اپنی عقل پر ذرا کام لیں، یہ اپنی صلاحیت کو اجاگر کریں، یہ قیامت کے دن جب ان کے بتوں کو ان کے سامنے رکھا جائے گا یہ جان چھڑا کر خود بھاگیں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہم نے کوئی شرک نہیں کیا۔ تو ظالموں آج تم ذرا نبی کے ہاتھ کے معجزات کو تو دیکھو، نبی کی ذات کو تو دیکھو، آج اس عقل کو جہاں تم میدان معاشر میں یہ فیصلہ کرو گے کہ تو ہی ذات حق ہے اور ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا، تو آج اس کے لیے تیار کیوں نہیں ہو جاتے ہو اور کیوں نہیں یہ جو نبی کے ہاتھ پر دلائل موجود ہے اس کو دیکھتے ہو؟ تم نہیں دیکھتے کہ جب تم پر ہم قحط کی صورت لاتے ہیں اور پوری خشک سالی اور ایک سخت آسمان آگ پھینکتا ہوا تمہارے سروں پر تن جاتا ہے تو تم سے کوئی بنتی نہیں ہے، تم اپنے مورتیوں پر پانی ڈالتے رہتے ہو، پانی ڈالتے رہتے ہو، پانی ڈالتے رہتے ہو، اس چکر میں کہ جناب کے مورتی کو نہلائیں گے تو شاید آسمان پانی برسا دے۔ تو اس پر بخاری کا وہ واقعہ وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ کہ نبی کے معجزے کی تکذیب نہ کرتے تو ایمان مل جاتا۔ اور میں یہاں پر محرم کے بھی دن چل رہے ہیں، اہل بیت کے ایام بھی ہیں، تو میں اس کو اس تسلسل کے ساتھ جوڑ دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ حضور کی ذات سے صادر ہونے والے معجزات کو دیکھتے، اس کی تکذیب نہ کرتے تو انہیں پتا چل جاتا کہ بت کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ عملی طور پر ان کے سامنے سب گزر چکا ہے۔ مکہ کے اندر جب سخت قحط پڑ گیا، انہوں نے اپنے بتوں کو 30 دن تک نہلایا لیکن بارش کچھ نہ ہوئی، کسی دانا نے کہا ارے احمقوں بنو ہاشم کے پاس جاؤ، یہ بتوں کے نہلانے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ بخاری میں موجود ہے، ساری کتاب موجود ہے، جاؤ بنو ہاشم کے پاس اور بنو ہاشم سے کہو کہ آؤ خانہ خدا میں کھڑے ہو کر بتوں سے ہٹ کر اللہ کے حضور دعا کریں، تو بارش ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی۔ اب دیکھو وہ کذب بھی آیا تھی، یہ سب ان کے سامنے ہوا ہے، سارے بت فیل ہو گئے، یہ مجبوراً یہ بتوں کی عبادت بھی اپنے چکر میں کرتے تھے کہ ہمیں مال مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ تو یہاں پر ہم نے بھی خدا کی عبادت اس چکر میں نہیں کرنا ہے، یہ عبرت ہے، یہاں پر ہم نے خدا کی عبادت اس لیے کرنا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا حق جو ہمارے اوپر اس کا جو حق ہے بندگی کا اور ہم پر ہماری گردنوں پر جو اس کا حق ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کے انعام کی طرف نظر نہ رکھیں صرف اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس طرف نظر رکھیں تاکہ ہمارا ایمان پسپائی کی طرف نہ جائے، کبھی ہم خواہشات نفسانی میں گھر نہ جائیں اور کبھی ہمارے ہاتھ سے عقیدے کا دامن نہ چھوٹ جائے۔ یہ فکر جو بنیادی طور پر تھی، وہ بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ ہمیں نفع مل جائے۔ اب انہوں نے جب بتوں سے کوئی نفع نہیں ملا تو کہا بنو ہاشم کے پاس جاؤ، تو کہا چلو بنو ہاشم کے پاس جانے سے اگر بارش مل جاتی تو کیا جاتا، لوگ کہتے کاروبار نہیں ہے، کہا یہ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں اور نمازیں پڑھیں آپ تو اللہ رزق میں برکت دے گا، کہا نہیں ہوتی، کہا کورنگی میں ایک ہندو ہے، سنا ہے کہ وہ جب کسی پر کوئی دم کر دیتا ہے تو رزق ہو جاتا ہے، تو چھپ چھپا کے پہنچ جاتے ہیں، کہا ہندو ہے کیا ہوا، کاروبار میں برکت تو ہو جائے گی، تو یہ اتنی بڑی لعنت جو ہے یہ ساری اس سے واضح ہو رہی ہے کہ دین کو اس لیے نہیں رکھنا، دین کو اپنی خواہشات کے تحت نہیں ڈالنا ہے، دین کو مقدم رکھنا ہے اور اس چیز کے ساتھ مقدم رکھنا ہے کہ جناب اس رب کا حکم ہے، اس رب کا حکم ہے. نماز اس لیے نہیں پڑھنا کہ کاروبار میں برکت ہو جائے گی، یہ تو ہو جائے گی، تو سامی پہلو ہے. نوافل اس لیے نہیں پڑھنے کہ جناب کاروبار میں برکت ہو جائے گی، یہ تو سب ثانوی پہلو ہے. ذکر و اذکار، ختم قادریہ، یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں کرنا کہ یہ فراغی ہو جائے، تو ثانوی چیزیں ہیں. اصل شے کہ رب کی رضا اس کے محبوبوں کی رضا ہے، اس کو مقدم رکھ دیا جائے. اور اس لیے فرمایا کہ جو رب کی رضا کو مقدم رکھتا ہے تو وہ دعا کرتا جاتا ہے اور بھولتا جاتا ہے، اور جو دعا کر کے بھول جائے اس کی دعا مقبول ہو جاتی ہے، جو دعا کر کے بھول جائے اس کی دعا مقبول ہو جاتی ہے. لیکن جس کے پاؤں کی بیڑی اس کی خواہشات بن جاتی ہے تو وہ ڈٹ کر کہتا ہے یا اللہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی، تو اس نے خدا کو مانا اس لیے تھا کہ میرا کپڑا بک جائے یا جناب میرا راشن بک جائے یا میرا فلانا کام بک جائے. تو ہم نے اپنے دل کے اندر سے اس شے کو نکال کر پھینکنا ہے. اور یہ کوشش کرنا کس اعتبار سے ہے کہ قرآن کی آیات کی برکت سے توسل سے دعا کرنی کہ مولا جس طرح کا ایمان ہمارے قلب میں ہونا چاہیے، اس طرح کی بیماری ہمارے اندر موجود ہے جو میں نے ذکر کی ہے، یہ سب کے اندر ہے، لیکن مولا ہم اس سے بیزار ہیں، ہم ایسا ایمان چاہتے ہیں جیسا تو چاہتا ہے. اور جب تو خشکی میں لالہ زار بنا دیتا ہے، کفر کو ایمان میں بدلتا ہے، تو مولا تیری قدرت اگر اشارہ کرے تو ایسا ایمان ہمارے دل میں آ سکتا ہے. آج اس مجمع کو گواہ بنا کر مولا ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہی ایمان چاہتے ہیں جیسا تو چاہتا ہے. مولا ہم قیامت کے دن کے لیے اس مجمع کو گواہ بناتے ہیں کہ اگر ہمارا دل اس چیز سے بھاگ کر اپنی خواہشات میں الجھ چکا ہو، لیکن مولا ہم اپنی خواہشات کے تحت تجھ سے مانگنا اور تجھ سے سوال کرنا اس فکر کو گھٹیا سمجھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرا حکم صرف اس لیے مانیں کہ تو ہمارا خالق ہے اور ہم نے تیرا حکم ماننا ہے. تو مولا اس مجمع کو ہم اس بات سے گواہ بناتے ہیں، لیکن دل ہے، انسان ہے، ہمارا دل کبھی ایک توازن کی طرف ہوتا ہے، کبھی دوسرے توازن کی طرف ہوتا ہے. لیکن ہماری روح کی جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کسی خواہش کے تحت نہ کریں، تیری عبادت اس لیے کریں کہ وہ تیرا حکم ہے، وہ تیرا حکم ہے. جب بنو ہاشم کے پاس پہنچے، بتوں کو نہلا نہلا کر تھک گئے، ابو طالب کے دروازے پر دستک دی، ابو طالب باہر آئے، اوہ آج تو سارے مشرکین کعبے کو چھوڑ کر یہاں پہنچے ہوئے. کہاں کیا بات ہے؟ کیا بارش نہیں ہو رہی؟ تو کہا ہمیں بھی پتہ نہیں ہو رہی ہے. اور سنا ہے کہ کئی دنوں سے تم مورتیوں کو نہلا رہے ہو، مورتیوں پر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہو لالا کر کہ وہ مورتیاں بھیگ جائیں گی، ٹھنڈی ہو جائیں گی، تو بادل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھنڈی ہوا چلے گی. کہا وہ آپ ساری بات چھوڑیں، ابھی آپ خانہ خدا میں آئیں اور دعا کریں. ابو طالب نے کہا مان لو گے؟ کہا ہم اس بات کو تو مانتے ہیں کہ آپ جیسے برگزیدہ لوگ اہل عرب میں کہیں نہیں ہیں، آپ آئیے. اس وقت ابو طالب خود نہ گئے، گھر سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لیے. اس وقت میرے آقا کی عمر 10 سال تھی. کتنی؟ 10 سال. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، خانہ کعبہ میں کھڑا کیا. اس وقت جو سرکار نے ہاتھوں کو اٹھایا، اب دیکھیں یہی ہے وہ کذب ابھی آیا آتی ہے. محبوب اگر یہ تیرے معجزات کو دیکھتے جو قیامت کے دن انہوں نے جواب دینا ہے تو آج یہ ساری بات پوری ہو جاتی. اور جب میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ بخاری موجود تمام کتابوں، سرکار کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی. ابھی حضور نے بارش کے لیے اس بچپنے کی حالت میں وہ معصوم زبان جب چلائی ہے تو اب جناب بادل آنا شروع ہوئے، ہاتھ ابھی چہرے کو لگے نہ تھے کہ موسلہ دار بارش شروع ہو گئی. اب اتنی بارش ہوئی، اتنی ٹھنڈی بارش ہوئی کہ لوگ سردی سے کانپنے لگے. ابو طالب نے میرے آقا کو گود میں اٹھا کر کہا وہ ابیدو یستسقی الغمام بوجهه شمال الیتامى عصمۃ للارامل. اے روشن چہرے والے وہ ابیدو، یہ بخاری میں شعر موجود ہے، یہ شعر بخاری میں موجود ہے. حضور کی نعت پڑھنا کوئی من غلط نظریہ نہیں ہے. ابو طالب حضور کو گود میں اٹھا کر کہتے ہیں، یہ بخاری کے اندر کتاب الاستسقاء میں موجود ہے کہ وہ ابیدو یستسقی الغمام بوجهه، اے روشن چہرے والے یستسقی الغمام بوجهه، یہ بارش جو برس رہی ہے یہ تیرے چہرے کا صدقہ ہے، یہ تیرے چہرے کا صدقہ ہے. اور کیوں نہ ہو، وہ شمال الیتامى عصمۃ للارامل، تو بیواؤں کا سرپرست ہے اور یتیموں کا رکھوالا ہے. تو قرآن یہی کہتا ہے وہ کذب ابھی آیاتی ہی، انہوں نے محبوب ہماری آیات کو جھٹلایا. تیرے ہاتھ اٹھے اور تیرے معصوم ہاتھ اٹھنے تھے کہ ہم نے اپنی خیر کو سب تیری جانب امڑ دیا تھا اور ہماری سب خیر جمع ہو کر کوثر کی صورت میں مکہ پر برس رہی تھی. کاش اس وقت وہ تیری شان کو دیکھ کر آ جاتے کہ یہ تو کوئی نہیں کر سکتا، یہ کرنے والی ذات تو خدا کی نبی کی ہو سکتی. تو فرما اس چیز کی انہوں نے تکذیب کی ہے. تو مولا ہمارے دل کو تیرے دین کی تکذیب سے محفوظ فرما، تیرے محبوب کی تکذیب سے محفوظ فرما. ہمارے دلوں میں مولا صداقت کو نافذ فرما. تیرے محبوب کی عظمت، تیرے محبوب کے اہل بیت کی عظمت، اور بالخصوص تیرے محبوب کے والدین کی عظمت کو مولا کریم ہمارے دلوں میں نافذ فرما. حضور نے فرما میں ہمیشہ پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں. انا خیرکم بیتن و خیرکم نفسن, میرے صحابہ میں خاندان کے اعتبار سے بھی تم سے اعلیٰ ہوں اور میں شخصیت کے اعتبار سے بھی تم سے اعلیٰ ہوں. مولا ہماری زبان حضور کے خاندان کے لیے شائستہ جملے بولے, آپ کے والدین کی مدحت اور ان کی تعریف کریں, ہمیں ایسے غلیظ طبقے سے اور اس یزیدی گروہ سے محفوظ فرما جو خانواد رسول سے بغض رکھتے ہیں یا کبھی اپنے ممبر و محراب پر بیٹھ کر سیدہ آمینہ کے خلاف بھونکتے ہیں, سیدنا عبداللہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں. مولا ہمیں خاندان رسول, کیونکہ ہم درود شریف آل محمد پر نہیں پڑھتے, آل ابراہیم پر بھی پڑھتے ہیں, آل ابراہیم عبداللہ ہیں, آل ابراہیم عبد المطلب ہیں, آل ابراہیم مناف ہیں, آل ابراہیم قصا ہیں, آل ابراہیم آمینہ ہے اور آل محمد حسین ہے. تو ہم آل ابراہیم پر بھی درود پڑھتے ہیں اور آل محمد پر بھی درود پڑھتے ہیں. مولا ہمیں آل ابراہیم اور آل محمد کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.